زیر بارہ دن.
تمام مومنین و مومنات کے ارواح کے لیے بالاخص شہداء ملت جعفریہ اور وہ تمام لوگ جو ازداری سے جو شہداء کے دوران میں شہید ہوئے ان سب کے ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے جہاں انسان کو فکر و شعور سے نوازا ہے, انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے جس کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے, اس کے ذریعے سے اپنے راستے کی شناخت حاصل کرتا ہے, اسی طرح خدا نمتار نے برائیوں کو پہچاننے کی طاقت بھی نصیب کی ہے. فرماتا ہے انا ہدیناہ نجدین, ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے. ہدیناہ السبیل, ہم نے اس کو دونوں راستوں کی تعلیم دے دی. انسان کے اندر خدا نمتار نے خیر اور شر دونوں کو سمجھنے کی طاقت دی, اور ظاہر ہے کہ ان دونوں کا سمجھنا انسان کے لیے ضروری تھا. ایک طرف سے وہ یہ سمجھ سکے کہ مجھے کہاں چلنا ہے, دوسری طرف سے وہ یہ سمجھ سکے کہ اگر مجھے کوئی غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ کیا کرے گا. علم اخلاق کے اندر ہم ان کو مختلف قوتوں سے تعبیر کرتے ہیں. مثلا قوے واہمہ انسان کے اندر ہے, قوے واہمیہ بھی کہتے ہیں. اور قوے واہمیہ کیا ہے؟ وہ مستقبل کو دیکھنے کی طاقت ہے کہ انسان اپنے مستقبل کا اندازہ لگائے کہ اگر حالات یہ رہے آئندہ کیا ہوگا. ہر انسان اپنے بارے میں جاننے کی طاقت رکھتا ہے کہ اگر میں ایسا رہا تو میرا مستقبل کیا ہوگا, اگر میں ایسا رہا تو موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. جو قوے واہمہ خدا نے تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے تاکہ وہ پلاننگ کرے, منصوبہ بندی کرے, اپنے وجود کو کمان پر پہنچانے کی کوشش کرے. اب خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو کوئی غلط استعمال کرے تو یہ شیطانی صفت بن جائے گی کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ بجائے یہ کہ اچھائی میں استعمال کرے, اپنے لیے منصوبہ بنائے کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو کیسے ہوں گا, وہ منصوبے بنائے کہ دوسروں کو ذلت میں مبتلا کیسے کرے, دوسروں کے لیے بے اس طرح گڈھے کھودنے کی کوشش کرے, دوسروں کو نابود کیسے کرے گا. تو یہ قوے بہجمہ کا غلط استعمال ہے، لیکن خدا نے تعالیٰ نے طاقت تو اچھائی کے لیے دی. اب ہم میں سے کسی کے پاس عذر نہیں ہے، استعمال نہ کرنا ہماری مشکل ہے، کیوں استعمال نہیں کیا، لیکن عذر نہیں ہے ہمارے پاس. الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ اپنے حواس کے اندر، اپنے فکر و شعور کے اندر اللہ کی تمام نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. اور تعجب کر سے انسان دیکھتا ہے کہ برائیوں میں استفادہ زیادہ ہو رہا ہے، اچھائیوں میں استفادہ کم ہو رہا ہے. مثلاً خدا تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اگر یہی قوم جس کے سامنے اب ہم کھڑے ہیں اس کی مشکلات کو دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے، اس کی ناشکری کو دیکھتے ہیں تو غصہ آتا ہے کہ کاش خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر لیتے. الحمد للہ رب العالمین در صغیر کے رہنے والوں میں بہت خوبیاں ہیں. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیے کہ دشمن جب بھی کوئی سازش کرنے لگتا ہے تو بر صغیر کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی پوٹینشیل ہے یہاں پر جو ایکسپلور نہیں ہوا ہے، یا غلط ہاتھوں میں ایکسپلور ہوا ہے. کیوں دنیا کی ہر سازش میں کہیں نہ کہیں یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں، مختلف محاذوں کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں. یہ ان کا ایک پوٹینشیل ہے، ان کی توانائی ہے، اور اس توانائی کو دشمن نے استعمال کر لیا. اب جو کرنا ہوگا وہ یہ کہ جیسے کہ میں مقرر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں اور اس کی تکرار سے خائف ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیاد میں جا کے یہ دیکھنا ہوگا کہ دشمن نے کام کیا کیسے ہے. وہ لوگ ایکسپرٹس ہیں اس کام کے، وہ لوگ بہت ماہر ہیں. ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہماری دشمن شناسی بہت کمزور ہے. میں نے آپ کی خدمت عرض کیا ہم نے شیطان کو نہیں پہچانا آج تک، جبکہ شیطان وہ دشمن ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اب اس سے بڑھ کر دشمن کیا ہوگا؟ تو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے. خدا جس وجود کو کہہ رہا ہے کہ دشمن ہے، ہم نے اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، تو اس شیطان کے آلہ کاروں کو کہاں پہچانیں گے؟ میرے ذہن میں آتا ہے کہ شاید شیخ مطہری اس پہ اصرار کرتے تھے کہ اسلامک یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے جہاں پر جو اسلام دشمن ہیں ان کی شناخت کے لیے چیئرز ہونی چاہیے، ریسرچ ورک ہونا چاہیے. مثلاً میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، جیسے استکبار ایک فینومینا ہے ہمارے پاس. پہلے ایک زمانے میں گزشتہ صدی میں استعمار تھا. استعمار کسے کہتے ہیں؟ اس نام پر آتے ہیں کہ ہم آباد کریں گے اور لوٹ لیتے ہیں، کالونیز بناتے ہیں. اور جو کالونیلزم نے گزشتہ صدیوں میں کیا ہمارے ساتھ، وہ ایک عجیب داستان ہے اور بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پیچھے جا کر حساب شروع کریں بھی نہیں، داستان شروع کریں 1900 کے بعد سے، اور 1900 سے پہلے جو انہوں نے لوٹا ہے اس کا وہ حساب کرنا ہی نہیں چاہتے. 1900 تک خود لوٹتے رہے، بعد میں بھی لوٹا ہے، اب انآفیشلی پیپرز میں کچھ اور دکھا کے. اس سے پہلے تو آفیشلی لوٹتے تھے، باقاعدہ جا کے قبضہ کرتے تھے، ملکوں کی دولت کو لوٹتے تھے، اپنے ملکوں میں لے جاتے تھے، اور یہ اس کو اپنا جائز حق سمجھتے تھے. جو آفیشلی لوٹ رہے تھے، لوٹنے کے بعد مضبوط ہو گئے، پیسے جمع کر لیے، 20ویں صدی شروع ہو گئی، یہاں سے انسانی حقوق کا نعرہ لگا دیا. انسانی حقوق کا نعرہ لگانے کے بعد یہ کہا کہ جس نے اب تک جو لوٹا تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اب یہاں سے ہم انسان بن کے کام کریں گے. اور جو پچھلے لوٹ گئی قوم ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی آ کر حساب کرے کہ انگریزوں نے کالونیز بناتے وقت بر صغیر سے کتنا لوٹا ہے. مجھے تقریباً یقین ہے آپ نے آج تک کوئی اسٹیٹسٹکس ایسے نہیں دیکھے ہوں گے کہ آج کی ٹرمز میں کتنے سو کتنے ہزار ارب ڈالر، کتنا ٹریلین ڈالرز یا پاؤنڈز انگریزوں نے ہندوستان سے لوٹا ہوگا آج کی ٹرمز میں، کو کوئی حساب نہیں. اس کے بعد یہ شریف بن گئے، یہ اچھے بن گئے، اور ہم بھکاری بن گئے. جو 300 سال پہلے 400 سال پہلے دنیا کے نزدیک سونے کی چڑیا مشہور تھے، وہ ان کے جانے کے بعد بھکاریوں کا ڈھیر بن گئے. کئی کروڑ بھکاری یہاں پر آباد ہو گئے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور اب یہ خوبصورت بنے ہوئے ہیں، انسانی حقوق کے چیمپئن بھی ہیں، اور مال و زر بھی ان کے ہاتھ میں ہے. ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا انہوں نے کام کیا کیسے ہے، انہوں نے ہماری کس کمزوری سے فائدہ اٹھایا ہے. اور چونکہ ان کا صدقہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں انسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ کیسے اٹھانا ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد، مثلاً اگر آپ کو چار دشمنوں کے سامنے کھڑا کیا جائے، اور آپ سے کہا جائے کہ آپ نے ان چار افراد سے لڑنا ہے جنگ کیے بغیر, شمشیر نہیں اٹھانی, بندوق نہیں اٹھانی, کچھ نہیں اٹھانا, بغیر اسلحے کے ان چار آدمیوں سے لڑنا ہے, اب کیا کریں گے؟ آپ منصوبہ بنائیں گے؟ سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ چاروں کا پروفائل تیار کر لیں, چاروں کا پروفائل تیار کر لیں, ان چاروں کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, کون سی کس کی کمزوری ہے, کون سی اس کی وہ دکھتی رگ ہے جس پر اگر ہاتھ رکھیں تو یہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے, اس کی دکھتی رگ کون سی ہے کہ اگر اس پہ ہاتھ رکھ دیں تو جو ہاتھ رکھے یہ اس سے دوستی کر لیتا ہے. آپ پروفائل تیار کر لیجیے, اس کو ہم سائیکک پروفائل بھی کہہ سکتے ہیں, نفسیاتی اس کا پورا پروفائل بنا لیا آپ نے. اس کے بعد آپ کے لیے ان چاروں کو لڑانا یا ملانا بہت آسان ہو جائے گا, بہت آسان کام ہوگا آپ کے لیے. آپ کو صرف ایک پروفائل بنانا ہے, اور پروفائل بنانے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کب لڑانا ہے تو کیا کرنا ہوگا. آپ کے کہے بغیر لڑیں گے, آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے کہ مثلا آپ کسی کے پاس کچھ پیسے دیں گے کہ بھائی تم آج سے لڑنا شروع کرو, نہیں, وہ پیسے دیے بغیر لڑے گا, پورے خلوص سے لڑے گا آپ کے لیے. جب آپ کو دوستی کروانی ہو, آپ کو پتا ہوگا مجھے کیا چیز بیچ میں ڈالنی ہے تو دوستی ہو جائے گی, آپ دوستی کروا لیں گے. یہی کام استکباری نظام پوری دنیا کے ساتھ کر رہا ہے. انہوں نے پوری دنیا کے پولیٹیشینس کا پروفائل بنا لیے ہیں, اور اب تو لیکس بھی ہو گئے سارے, اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر ایمبیسیڈر کی ذمہ داری کہ وہ یہ کام کرے گا, اپنے اپنے ملک کے ایک ایک پولیٹیشین کی پسند ناپسند سے لے کر اس کے کریڈٹ کارڈ اور پتہ نہیں اس کے فریکوینٹ فلائر نمبرز اور اس کے آئی ڈیز اور فلاں فلوں فیس بک کے اس میں پیجز سب کو تیار کر کے بھیجے گا. چونکہ یہ بہت بڑے اسکیل پر ہو رہا ہے, اور اتنے بڑے اسکیل پر ہم نے سوچا نہیں ہے کبھی, تو ہمیں لگتا ہے نہیں ہو رہا ہوگا. ورنہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, میرے جیسے کم علم اور اجنبی انسان کا پروفائل بھی ہوگا, میرے نزدیک ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو, ہوگا. اچھی طرح ان کو پتا ہوگا مجھے کب کسی سے لڑانا ہو تو کیا کرنا ہوگا, اور ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا کہ وہ مثال کے طور پر میرے جیسے کمزور انسان کو کسی کے ساتھ کسی وقت لڑانا چاہیں تو لڑوا لیں, ان کو ایک بیان لینا ہو تو کیا کرنا ہوگا, ان کو پتا ہوگا کہ ان کو بیان لینا ہو ان سے بیان لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو آپ مطمئن رہیے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس گراؤنڈ پر یہ کام کر رہے ہیں. آپ کے اور میرے زمینیں, آپ نے اور میں نے کوئی گراؤنڈ دیا ہے ان کو, اس گراؤنڈ پر انہوں نے یہ سارا گیم کھیلا ہے. وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ گراؤنڈ ہے نفس پرستی. یہ سارا گیم نفس پرستی پہ کھیلا جاتا ہے. اگر انسانوں کے اندر نفس پرستی نہ ہو تو امام خمینی کہتے تھے 1,24,000 انبیاء ایک چھت کے نیچے ہوں کبھی اختلاف نہیں کریں گے, دو نفس پرست ہمیشہ لڑیں گے, دو نفس پرست ہمیشہ لڑیں گے, 1,24,000 انبیاء کبھی اختلاف نہیں کریں گے. ان کو گراؤنڈ پتا ہے, ان کو پتا ہے یہ لوگ نفس پرست ہیں, انہوں نے تہذیب نفس سے کام نہیں لیا ہے, ان کے اندر تزکیہ نفس نہیں ہے, ان باتوں کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. تہذیب نفس, تزکیہ نفس, کمال نفس, ان سب چیزوں سے جان بوجھ کر غافل ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ لوگوں میں تہذیب نفس نہیں ہے. اب جب تہذیب نفس نہیں ہے تو ان کے نزدیک پیٹرنز بنے ہوئے ہیں کہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا. یعنی آپ کسی بھی ایسے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیے کہ جو پروفائلز بنانے کے اندر مہارت رکھتا ہو, تو وہ میرا خیال میں مشکل سے آدھا پونا گھنٹہ لگا کر آپ کا ایک رف پروفائل تیار کر لے گا, آپ یہ ہوں گے. تھوڑا وقت اور دے گا تو ان ڈیپتھ بنا دے گا, وہ چیزیں نکال کے دے دے گا جو آپ کو نہیں بتاؤں گی. اس کے بعد یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آدمی نفس پرست ہے, اس نے تہذیب نفس نہیں کی ہوگی, تزکیہ نفس پہ محنت نہیں کی ہوگی, بہت آسانی سے اپنے کام کو کر لیں گے. اچھا, اس کا توڑ کیا ہے؟ وہ اس گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں اور بہت سکسیزفل ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اس پہ کام نہیں کیا ہوا, تہذیب نفس پہ کام نہیں کیا ہوا. اسی وجہ سے یہ ہمارے بعض علماء کے سامنے بے بس ہیں. یہ کیوں امام خمینی کے سامنے بے بس ہوئے؟ کیوں وہ مضبوطی سے ان سے ٹکراتے تھے اور یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے؟ کیوں نہیں بگاڑ سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سارے گیم پلان میں جو انسان ہے وہ نفس کا مارا ہے, کسی نہ کسی معاملے میں نفس کا مارا ہے, یا دولت میں, یا طاقت میں, یا شہرت میں, یا جذباتیات میں یا خواہشات کے اندر کسی نہ کسی چیز میں نفس کما رہا ہے. ان کو پروفائل میں ڈھونڈنا ہے کہ اس کا ضعف کہاں پر ہے, اس سے کھیلنا ہے. اور اگر کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جو تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں نفس پہ محنت کر چکا ہو, اس کے سامنے یہ بے بس ہے, اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں, اس کے سامنے ان کی کوئی سازش نہیں چل پاتی. کیوں؟ ان کے سارے پروفائل کے سیٹ اپ سے باہر ہے, یہ ان کے سیٹ اپ میں فکس نہیں ہے. تو اب اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں کریں گے ناکام ہو جائیں گی, کیونکہ اس کے سوچنے کا انداز ان کے سوچنے کے انداز سے, ان کے سٹینڈرڈ سوچنے کے انداز سے بالکل مختلف ہے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا, تو ہم اب یہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بعد میں یہ کرے گا. پھر یہ اپنی سازش شروع کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے سٹینڈرڈ آف آپریشن سے بالکل مختلف سوچ رہا ہے, اس کا سوچنے کا انداز کچھ اور ہے. مثلا ایک عام آدمی کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ جب اس کی اولاد خطرے میں پڑے گی تو وہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرے گا, اور جو نہیں کرتے ان کو یہ جانتے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو نہیں کرتے ہیں. اب ان کے سیٹ اپ میں خرابی ایک در آتی ہے کہ ایک آدمی اپنی اولاد کو بہت چاہتا ہے اور اس اولاد کو خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ نہیں ہلتا, وہ نہیں ہلتا. ہاں, بہت سارے پولیٹیشن ہیں جن کی اولادوں کو خطرے میں ڈالے, وہ نہیں ہلیں گے. کیوں؟ اولاد کو چاہتے ہی نہیں ہیں, ان کے اندر نفس پرستی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اولاد سے بھی محبت نہیں ہے. لیکن یہ عجیب مشکل ہے کہ یہ اولاد کو چاہتا بھی ہے لیکن اس کی اولاد کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو یہ نہیں ہلتا. اب یہ ان کے پروفائل کے سسٹم سے باہر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہی کام ہے. اگر آپ کو معاشرے کو جیتنا دیکھنا ہے, آپ چاہتے ہیں معاشرہ جیت جائے, ہمارا ہماری کمیونٹی جیت جائے, ہم اپنے دین کے نام پہ کچھ کر سکیں, آپ کو تزکیہ نفس میں داخل ہونا پڑے گا, ورنہ آپ ہار جائیں گے میدان میں, اس میدان میں نہیں جیت سکیں گے. اب میں اس کی تشریح ایک اور پس منظر کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ اس کی وضاحت اور ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. فرض کیجئے مجھے پاکستان کے ظالمانہ نظام سے لڑنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ظالمانہ نظام ختم ہو جائے. اچھا, لڑنے کا مطلب بم دھماکہ تو نہیں ہے, لڑنے کا مطلب یہ اصلاح کرنا چاہتا ہوں, چاہتا ہوں صحیح ہو جائے. اب میں چاہتا ہوں یہ صحیح ہو جائے, مجھے اس کو صحیح کرنا ہے. دو تین راستے ممکن ہیں. ایک راستہ ممکن یہ ہے کہ میں اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتا ہوں, میدان میں آتا ہوں, بھرپور اظہار کروں گا جذبات کا, اور جذبات کے اس اظہار کے ذریعے سے چند سوئے ہوئے دماغوں کو جگا دوں گا. وہ سوئے ہوئے دماغ جاگ جائیں گے. جب وہ سوئے ہوئے دماغ جاگ جائیں گے تو ان کے اس جاگنے کے نتیجے میں بیداری کی لہر دوڑے گی. وہ جو بیداری کی لہر دوڑے گی اس سے میں معاشرے کو تبدیل کر لوں گا. یہ ایک منصوبہ ہے, صحیح. یہ منصوبہ کافی حد تک اپلیکیبل ہے, کامیابی نہیں دلا پائے گا, کامیابی نہیں دلا پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کریں گے, وہ جز وقتی بیداری کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جیسے ہی دشمن کی پہلی شدید سازش آئے گی یہ ڈھیر ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کے اندر سازش لینے کا زمینہ ختم نہیں ہوا ہے, یہ سازش کا ڈھیر ہو جائیں گے. تو آپ, اب ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے یہ کہ ہم ایک مثلا ایک گروہ جمع کریں, کچھ لوگوں کو جمع کریں گے, ان کے اہداف بہت خوبصورت ہوں گے, ان کے مقاصد بہت خوبصورت ہوں گے, ان کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر بہت خوبصورت ہوگا, ان کو ہم لے کے چلیں گے, بڑھیں گے, پروان چڑھائیں گے, پہلی سازش پر تین گروپ بن جائیں گے, یا تینوں اسپلٹ ہو جائیں گے تین آرگنائزیشنز کے اندر, یا ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر تین دھڑے کام کر رہے ہوں گے, مین فنکشنز ختم ہو جائیں گے, نفسانی لڑائی شروع ہو جائے گی, اور وہ ہو جائے گا جو دشمن چاہتا تھا کہ یہی ہو. اور اس کے نتیجے میں جو آگے اٹھنے والے ہوں گے ان کی ہمتیں بھی ختم ہو جائیں گی کہ دیکھو یہ اٹھے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا. اچھا, کیا یہ مقرر نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آپ گزشتہ 25-30 سال کی اپنی تاریخ دیکھ لیجیے اور مجھے بتائیے کہاں یہ نہیں ہوا ہے. ہمیشہ یہی ہوا ہے. اچھا, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں ایک اور حکمت عملی ہے. البتہ ایک اور حکمت عملی کو بھی عرض کرتا چلوں. ایک حکمت عملی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ نفس پہ کام کریں اور بس کیے جائیں, نفس پہ کام کیے چلے جائیں, عبادتوں میں جائیں, ریاضتوں میں جائیں, روزے رکھیں, نماز شب پڑھیں, عبادات آپ کے آسمان پہ پہنچ جائیں, آپ کی عرفانیات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں, معاشرے میں کبھی نہیں آئیں گے. اس کو ہم سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے, یہ روحانیت ہے, یہ جدید دور کی روحانیت ہے کہ جو صرف عبادتوں میں محصور کرے اور معاشرے کے مسائل سے لا تعلق کر دے. نہیں, اس کو ہم سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کیا سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کی تبدیلی کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے. بس ہدف معاشرے کی تبدیلی ہے, چند لوگوں کو عبادات کے اندر کمال پہ پہنچانا ہدف نہیں ہے. میں ایک اور جگہ پر اس بات کے اوپر تفصیلی آرائز پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بنیادی ترین اہداف میں سے ایک اسلامی عادلانہ معاشرہ قائم کرنا ہے, نہ کہ محض چند لوگوں کو کمال پہ پہنچانا ہے. چند لوگوں کو کمال پہ نہیں پہنچانا ہے, معاشرہ قائم کرنا یہ ہدف ہے. چونکہ معاشرے کے ذریعے سے جو بیچ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی تعمیر ہوتی ہے, ایک ایک فرد سے باقی لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی. بس ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ہدف یہ ہے کہ معاشرہ صحیح ہو. پاکستان کا معاشرہ 16 کروڑ عوام, یہ صحیح ہو. نقطہ آغاز کہاں پر ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا اسٹارٹنگ پوائنٹ اگر آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہو, لوگوں کا جمع کرنا ہو, ایکٹیویٹیز کو لے کے آگے بڑھنا ہو, تو اس کا کولیپس ہونا یقینی ہے. کچھ عرصے کے اندر اندر اس کا ختم ہونا یقینی ہے. کیوں؟ اس کے اندر سازش کا گراؤنڈ تیار ہے, اس میں سازش ہوگی. سب سے پہلا کام پرائیورٹی کے حساب سے, نہ کہ ٹائمنگ کے حساب سے. ٹائمنگ میں یہ دونوں سائملٹینیس چلنے والے کام ہیں کہ آپ جمع بھی کریں گے اور اس کام کو بھی کریں گے جو آپ کہہ رہا ہوں, لیکن پرائیورٹی اس کو حاصل رہے گی. ٹائمنگ کے حساب سے نہیں کہتا, پرائیورٹی کے حساب سے کہہ رہا ہوں. پرائیورٹی کیا رہے گی, اولویت کیا رہے گی؟ اولویت یہ رہے گی کہ پہلے ان کے اندر سے سازش کا گراؤنڈ ختم کیا جائے. جب تک سازش کا گراؤنڈ ہے ان کا جمع ہونا نقصان دہ رہے گا, جمع بھی ہوں گے تو فائدہ نہیں دے پائیں گے. لمبی مدت میں فائدہ نہیں ہوگا, لمبی مدت میں پھر اسپلٹ ہوگا, پھر گروپس بنیں گے. وہ گراؤنڈ کیا ہے؟ نفس پرستی. وہ گراؤنڈ نفس پرستی, اس کو اگر ہم ختم کر سکے, چاہے ایک نیوکلیس کے برابر لوگوں کے اندر, تو موومنٹ آگے بڑھے گی. اب میں ان دو باتوں کو جو دوسری تشریح اور پہلی تشریح میں نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, آپ نے گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے, نفس پرستی کے خاتمے کے لیے ترکیبیں کی ہوئی ہیں, اب لوگوں کو آگے بڑھیں, لے کر آگے بڑھیں. اس میں آپ خود بھی شامل ہیں, میں خود بھی اپنی نفس پرستی کا مقابلہ کر رہا ہوں, دوسرے لوگ بھی نفس پرستی کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور اس نفسانی جنگ میں لڑتے ہوئے ہم معاشرے کے اندر اپنی فعالیت کو انجام دے رہے ہیں. یہ گروہ بقا حاصل کرے گا, یہ گروہ باقی رہے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے ہماری ویکنیس کہاں پر ہے, اس کو پتہ ہے دشمن ہماری کس ویکنیس سے فائدہ اٹھائے گا. جیسے ہی وہ اس ویکنیس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, اس کے سامنے نظریاتی اور عملی طور پر پہلے سے حل ہوا ہوا ہوگا کہ یہ نفس پرستی ہے, یہ نفس پرستی ہے, اس دام میں نہیں پھنسنا, مقابلہ کر سکیں گے. لیکن اگر یہ نہیں کیا, میں نے عرض کیا پہلی سازش میں دو گروہ بن جائیں گے, پھر دو کے چار بنیں گے, پھر نئی تنظیمیں کھلیں گی, اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ خدا نے جو آپ کو طاقتیں دی ہیں ان کو استعمال کریں. آپ کے اندر جو نفسانی جنگ چل رہی ہے اس کے اوپر توجہ دے. اب اس نفسانی جنگ کے اندر جنگ انہی فطریات کے اوپر ہے جو میں نے کل اشارہ کیا. کل میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, بھوک کی مثال, کہ معمولی سی فطری خواہش کو استعمال کر کے شیطان نے کتنا بڑا ظالمانہ نظام بنا دیا. اس نے بھوک کی فطری خواہش کو استعمال کیا, اس کو لذتوں میں تبدیل کیا, لذتوں کو طلب میں تبدیل کیا, اور طلب کے بعد ایک ایسا ظالمانہ نظام بنایا کہ جس کے اندر لوگ بھوکے مریں گے اور کچھ لوگ اپنی عیاشی میں مشغول رہیں گے. اب ایک اور مشکل, اسی طرح انسان کے اندر, اب اس بحث کا ہمارا سارا تعلق بن جائے گا پوری اس گفتگو سے, اسی طرح انسان کے اندر ایک فطری خواہش ہے احترام, جس کو آپ عزت بھی کہہ سکتے ہیں. انسان احترام چاہتا ہے. کل میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کوئی انسان بے احترامی نہیں چاہتا, نہ مشہور نہ غیر مشہور. ایک آدمی مشہور نہیں ہے تو کیا مطلب بے احترامی چاہتا ہے کیا؟ نہیں جانتا کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے احترامی کرے یہ مسئلہ ہے. بے احترامی کی اجازت کوئی نہیں دینا چاہے گا. تو یہ احترام حاصل کرنا انسان کے اندر کی ایک خواہش ہے. اب اس احترام کی لمٹ کیا ہے؟ یہ احترام کس سے ملنا چاہیے؟ کس سے احترام لے کر میں خوش ہو جاؤں؟ کس سے احترام ملے تو ڈر جاؤں؟ یہ طے نہیں ہوا ہوا, اس کے اوپر محنت نہیں ہوئی. چونکہ اس پہ محنت نہیں ہوئی ہے تو یہ احترام کی خواہش شیطان کے حربوں کے نتیجے میں جاہ طلبی میں تبدیل ہو جاتی ہے, قدرت طلبی میں تبدیل ہو جاتی ہے. طاقت چاہیے, فرعونیت بنا دیتی ہے. معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مجھے احترام چاہیے. آیا خواہش صحیح ہے؟ بالکل بجا خواہش ہے. کسی کو بے احترامی نہیں چاہیے, اسلام بے احترامی کو پسند نہیں کرتا, لہذا اسلام بھیک مانگنے کو پسند نہیں کرتا. کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام چاہتا ہے لوگ باعزت رہیں. ہمارے پاس ایک عجیب مستحب ہے, لکھا ہے کہ مستحب کیا ہے, کسی کو صدقہ دیا جائے یا قرض دیا جائے؟ لکھا ہے مستحب ہے قرض دیا جائے, صدقہ نہ دیا جائے. یعنی اگر کوئی مانگنے والا آپ کے سامنے آتا ہے جس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ قرضہ لے یا صدقہ لے, تو آپ کیا دیں؟ کہا قرضہ دو. کیوں کیوں عزت نفس پامال کرتے ہو اس کو صدقہ دے کر؟ قرضے کے عنوان سے دو. اور اس کے ظاہر اقتصادی نثرات بھی ہیں, انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی ہے, تو نہیں پسند کرتا اسلام کہ تم شرافت مند لوگوں کو صدقہ دینا شروع کر دو کہ ان کو بھیک مانگنے کی عادت پڑ جائے. نہیں چاہتا عزت سے لوگ زندگی گزارے. بس اس عزت کی خواہش کو اللہ پسند کرتا ہے. انسان کا عزت مند ہونا, شرافت مند ہونا, اس کو پسند کرتے ہیں. جاہلیت کے زمانے کی اچھی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بھیک نہیں مانگتے تھے, ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, لیکن اس میں شدت اتنی تھی کہ اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ صحرا میں جاتا تھا, ایک کالا خیمہ لگا دیتا تھا تاکہ دھوپ اور اندر آئے, اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں بیٹھ کر بھوک کے عالم میں خودکشی کر لیتا تھا, ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. یہ عرب معاشرے کے اندر نہ مانگنے کی شدت تھی کہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہاتھ پھیلانا بہت بڑی بے عزتی تھی. اس بے عزتی سے بچنے کے لیے خودکشی مجوز تھی کہ خودکشی کر لی جائے, لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا تھا. حضرت ہاشم نے اس کا مقابلہ کیا, رسول خدا کے اجداد میں سے انہوں نے مقابلہ کیا اس سنت کا, کہا یہ صحیح نہیں ہے, یہ تمہاری رسم و رواج یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی مصیبت میں ہے تو وہ ہمارے پاس آئے, اور حضرت ہاشم انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ایسے مصیبت میں پڑنے والے شخص کی مدد کرتے تھے. اور یہ وہ مانگنے والا ہے جس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ جس کے لیے مولا کا قول موجود ہے. اتفاقا کل اخبار میں بھی چھپا تھا کہ اگر کوئی مانگنے والا تمہارے پاس آئے تو کم دینے سے شرمندہ نہ ہو, کیونکہ نہ دینا اس سے بڑی شرمندگی ہے. لیکن کس مانگنے والے کا تذکرہ ہے؟ جو اس ڈیسپریٹ کنڈیشن میں آ گیا, جو اپنی غلطی سے نہیں آیا ہے, جس نے عادت نہیں بنائی ہے, بلکہ وہ اس مصیبت میں پھنس گیا ہے کہ بہرحال اس کے حالات ایسے ہیں. اسلام اس عزت کو قبول کرتا ہے, اس احترام کو قبول کرتا ہے, لیکن کیا اس عزت و احترام کو حاصل کرنے کے لیے یہ تجویز کرتا ہے کہ کوئی سازش کی جائے؟ اس عزت و احترام کو کس سے لینا ہے؟ مثلا ظاہر ہے ایک آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ کئی لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں, لیکن کیا انسان کے لیے یہ بھی مجوز ہے, تجویز کیا اسلام نے, پسند کیا ہے کہ وہ ایسی عزتوں کو لینے کی کوشش کرے؟ یہ نہیں کیا. اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم منصوبہ بندی کرو کہ لوگ تمہاری عزت کریں. میں یہ نہیں کہا, اسلام میں کیا کہا ہے؟ اسلام میں کہا ہے تم بے عزت ہونے والا کوئی کام مت کرو، لیکن تم منصوبہ بناؤ کہ لوگ مجھے عزت دیں، یہ پسند نہیں کیا اسلام نے. کوئی کہے کہ میں شان و شوکت دکھاؤں تاکہ لوگ مجھے عزت دیں، یہ پسند نہیں کیا. کوئی یہ کہے کہ میں مثال کے طور پر ایک تنظیم کا لیڈر بنوں تاکہ لوگ مجھے پسند کریں، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا. کسی مقام کو طلب کرنا تاکہ اس کے ذریعے عزت ملے، یہ پھر مقام طلبی ہے. اس کو علم اخلاقیات میں جاہ طلبی کہا گیا، اس کو پسند نہیں کیا. اچھا کیوں پسند نہیں کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی دو مقدمات کے اندر عرض کیا آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ وہ زمینہ ہے جس کے اوپر دشمن سازش کرتا ہے. جیسے ہی دیکھتے ہیں اس آدمی کے اندر جاہ طلبی ہے، بس یہ ان کا ایک اچھا سلیکشن ہے، اس کے اوپر محنت کریں گے، اس کو آگے بھی لے کر آئیں گے. چونکہ یہ آدمی جب اوپر آئے گا تو ساری توانائیوں کو تباہ کر دے گا. یہ اپنے سے بہتر کسی آدمی کو پنپنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے مقام کو خطرے میں دیکھے گا. تو جیسے ہی جاہ طلب کو اوپر آنے کا موقع ملتا ہے، تنظیم اور اداروں کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، شرافت مند لوگ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ تنظیمیں ختم ہو جائیں گی. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ چونکہ جاہ طلب کو اوپر آنے کا موقع ملا ہے. ہمیشہ کوشش کیجئے گا آپ کی احترام کی فطری خواہش آپ کو منصوبہ بندی کی طرف نہیں لے کے جائے، آپ کو اس کے لیے منصوبے نہیں بنانے ہیں. ان العزت للہ ولرسولہ وللمومنین، عزت اللہ کے لیے، مومنین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وہ کبھی مانگے سے نہیں ملے گی. اس کے لیے آسان ترین کام یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جائیں، خدا خود عزت دلائے گا، خدا خود عزت دلائے گا. نہ عزت مانگیں نہ عزت کے لیے منصوبہ بندی کریں. اگر واقعی عزت چاہیے، ہاں جاہ طلب لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں، جاہ طلب لوگ اپنی عزت نہ ملنے پر غصے کا اظہار کرتے ہیں. اور ایسا نہیں محترم، ایک بھائی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو عزت نہ ملنے پر غصہ آئے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ جاہ طلبی ہے. آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اگر آپ نے خدا کے لیے کام کیا ہے، آپ خدا سے عزت مانگیں، وہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. اگر میں کہیں پر بیٹھا ہوں اور مجھے عزت نہ ملنے پر افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ میری عزت کیوں نہیں کر رہے، لوگ مجھے عزت کیوں نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ کہ میرے اندر جاہ طلبی ہے. میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، ہمیں لوگوں کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف خدا نمتان نے ذمہ داری دی ہے کہ ہم بندگی کریں. اللہ اپنے بندے کو خود عزت دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو کبھی پامال نہیں ہونے دیتا. ہمارے سامنے یہ صدی بہترین مثال ہے، کتنی عزت دی اللہ نے اپنے بندوں کو. اب اسی کے مقابلے میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، عزت طلب کرنا، صاحب عزت ہونا فطری خواہش ہے کہ اللہ سے عزت طلب کی جائے، خدا کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کی جائے. اللہ کے دشمنوں سے عزت لینا یہ بھی اچھی چیز ہے. کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اللہ کے دشمن بھی ہمیں عزت دیں، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے. میں کوئی ایسا کام کروں کہ فرعون عزت دے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے مانگا ہے؟ کسی نبی نے مانگا ہے کہ اللہ کے دشمن اس کو عزت دے؟ نہیں. ہم کوئی ایسا کام کریں کہ پوری دنیا میں ہمارے نام کا ڈنکا بجے، پوری دنیا اگر منافقوں پر مشتمل ہو اور منافقوں کے درمیان نام کا ڈنکا بج بھی گیا تو کیا ملا گیا؟ یہ نہیں، کسی خدا نے نہیں کہا، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ہمیں کافروں، منافقوں، سازشوں اور اللہ کے دشمنوں سے عزت نہیں لینی ہے. ہمیں نہیں لینی. ہاں بعض چیزوں کا وہ اعتراف خود سے کریں گے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میں منصوبہ بناؤں کہ اقوام متحدہ میرا اعتراف کرے، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں قطعا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہمارے بعض اوقات دو صاحبہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میڈیا ہمیں موقع دے، عزت دے، کیوں؟ کیا یہ اللہ کے دشمن نہیں ہے؟ ان میں سے بعض سخت ترین دشمنوں میں سے دشمن ہیں. یہ موقع نہیں دیں گے آپ کو سوائے کہ آپ سے کمپرومائز کروائیں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں نیچے لے کے آئیں گے. اور ہم اور آپ پتہ نہیں کیوں اس بات پہ مصر ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہمیں عزت دے، نہیں دیں گے یہ عزت. آپ کو ہمیں اچھی طرح سوچنا پڑے گا آپ کو احترام کس سے چاہیے. اتفاقا امام خمینی ایک بہت خوبصورت جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے جس دن امریکہ ہم سے خوش ہو جائے ہمیں اپنے اوپر شک کرنا چاہیے، یہ خوش کیوں ہو گیا ہم سے؟ اللہ کا دشمن مجھ سے خوش، اس کا مطلب ہے میں نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو اس کی خوشی کا سبب بنا ہے، کیوں خوش ہوں گے وہ ہم سے؟ لہذا آپ توقع مت کریں کہ اللہ کے دشمن عزت دیں گے، اور اس کو طلب کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے ہمیں. اور ہمارے سامنے بہت واضح ہے، جو کائنات کو عزتوں دینے والا تھے، عزت دینے والے تھے، وہ زنجیر میں بندھے ہوئے تھے، ان کو کوئی ظاہری عزت نہیں دے رہا تھا، لیکن صاحب عزت وہی تھے. صاحب عزت تھے، نہ صرف صاحب عزت تھے، مالک عزت تھے، مالک عزت تھے. ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی. ان کافروں، منافقوں، فاسقوں، فاجروں کی بے احترامی کرنے سے اس مالک عزت کی کوئی کمی نہیں آتی. ہم کیوں گھبراتے ہیں اس سے؟ ہم مت گھبرائیں اس بات سے. بس آپ اور میں کبھی کوشش نہ کریں، ہم بنیادی اصول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. عزت فطری خواہش ہے، کوئی انسان بے عزتی نہیں چاہتا. اللہ نے نہیں کہا کوئی ایسا کام کرو کہ بے عزتی ہو. اللہ بھیک مانگنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ گندے لباس پہننے کو بھی پسند نہیں کرتا. گندا لباس مت پہنو، لیکن میں لباس پہنوں تاکہ لباس پہن کر لوگوں کی عزت مجھے ملے، یہ بھی پسند نہیں کرتا. نہیں، لباس سے عزت نہیں چاہیے. اصل کوئی پروگرام ایسا نہیں چاہیے جس سے میں کوشش کروں کہ لوگ مجھے عزت دیں، ایسا کوئی پروگرام نہیں چاہیے. صرف ایک پروگرام چاہیے، مجھے اللہ سے عزت چاہیے، بس اللہ کے سامنے عزت چاہیے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا. جب یہ ہوگا وہ خود بخود اپنے بندوں کو عزت دیتا. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے مسلسل اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا، میں اپنی شہرت کے لیے کوئی کام تو نہیں کر رہا، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے میری شہرت ہدف ہے، میری عزت ہدف ہے. نہیں، آپ کو نہیں کرنا ہے، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا، اچھا اللہ کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی. اللہ اس بندے کو عزت نہیں دے گا جو اللہ کے دشمنوں سے عزت دے رہا ہوگا. یہ تو میں آسان کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں. اللہ اس کو بھی عزت نہیں دے گا جو اس کے بندوں سے عزت لے گا. پھر خدا کہے گا جاؤ انہی سے عزت لو. خدا اس کو عزت دے گا جو بس خدا سے عزت لے گا، اس کو عزت دے گا. تو آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ اگر کسی کو دکھاوے کے لیے کام کرنا ہے، ریاکاری کرنی ہے، تو ریاکاری بھی اللہ کے لیے کرے، کیونکہ وہی دے سکتا ہے، باقی تو کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے. بہت خوبصورت مفہوم ہے. جب ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، دشمن کو موقع ملتا ہے، وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گھس آتے ہیں. اب آپ کو یہ سب صحیح کرنا ہے، آپ کو قوم میں اتحاد دیکھنا ہے، آپ چاہتے ہیں قوم میں وحدت آئے. کتنا ہوتا ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا صاحب، مثلا کوئی کیا لقب، کوئی کیا نام، کوئی کس عنوان سے، کوئی سختی سے، کوئی نرمی سے، لوگ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ کیسے متحد ہوں گے؟ آیا کسی کتاب میں ہے کہ نفس پرست متحد ہوں گے؟ جب تک نفس پرست ہیں متحد نہیں ہوں گے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، چاہے وہ لے مین ہو، کچھ بھی ہو، نفس پرست متحد نہیں ہوں گے. اس کا صرف ایک راستہ ہے، نفس پرستی کا مقابلہ کریں. چند مثالوں کے ذریعے سے ایک دو پہلو اور عرض کرنے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. جیسے ہی مجھے طالب علم، دینی طالب علم ہونے کے ناطے کسی جگہ بلایا جائے اور مجھ سے کہا جائے آپ اس گروہ کے ساتھ بیٹھ کر، اس جمع کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کام کریں، اور مجھے یہ دیکھنا ہو کہ یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، تو مجھے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوگا؟ یا انہوں نے تہذیب نفس کر لی ہے، یا یہ تہذیب نفس کر رہے ہیں. اگر یہ دو نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا فضول ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے میں صرف بدنامی آئے گی. کیونکہ اگر انہوں نے تہذیب نفس نہیں کی ہے اور تہذیب نفس نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ نفس پرست ہیں. نفس پرستوں کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں صرف رقابت آئے گی، وہ یہ سمجھیں گے کہ رقابت کے لیے بیٹھے ہیں، مقابلے کے لیے بیٹھے ہیں، تو کام نہیں کریں گے، مقابلہ کریں گے. بیٹھنا فضول ہے. یہ ہر گروہ کا انجام ہے جو آپ پہلے دن سے ریڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، اس کو آپ چیک کرتے رہیے. بس اگر آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی نفس پرستی پہ قابو پائیے. اچھا، یہ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بہت سادہ سی ایک مثال عرض کرتا ہوں. فرض کیجئے آپ کے بچے کے بارے میں آپ کو خبر ملتی ہے कि ये क्लास में कुछ ऐसा करता है कि बच्चों की जो वसाइल हैं, चीज़ें हैं, वो ये इस्तेमाल कर लेता है और वो हंसी खुशी इसे देते हैं। सही, आपका बच्चा इतना होशियार है कि वो दूसरे बच्चों की चीज़ों को इस्तेमाल करता है और बच्चे हंसी खुशी इसे दे देते हैं। सही, अच्छा आपको इस पर फख्र होगा कि अफसोस होगा? ज़ाहिरन आप अफसोस का इजहार नहीं करेंगे, ज़ाहिरन आप कहेंगे हमारा बच्चा बहुत होशियार है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर का पॉलिटिशियन है, ऊपर जाके भी वो यही कर रहा है। जो खुद नहीं करता उन वसाइल को इस्तेमाल करता है और इतनी खूबसूरती या बदसूरती से इस्तेमाल करता है कि पिसने वाले पिस रहे होते हैं और फिर भी इसी को वोट दे रहे होते हैं। ये वो है, कहां से शुरू हुआ है? प्राइमरी स्कूल से। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए था? हम जैसे ही ऐसे एक बच्चे को देखते अपने सिस्टम के अंदर फौरन अलर्ट हो जाते कि ये वो जगह है जहां से मुश्किल आ सकती है, ये बच्चा खानदान के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, ये बच्चा हमारे माशरे के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हमें फौरन अलर्ट होना पड़ेगा, इसकी इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। इसको कैसे बनाना पड़ेगा? इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये दूसरों के साथ तआवुन करके खुशी महसूस करे, दूसरों को एक्सप्लॉइट करके खुशी महसूस ना करे। इसके अंदर ये जज्बा नहीं होना चाहिए, हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। ये आगे बढ़ेगा, ये पहले स्टूडेंट यूनियन का सदर बनेगा, फिर मोहल्ला कमेटी के अंदर अपने आप को निकालेगा और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की सरहदों पर पहुंचेगा। अगर दम चला और बस चला तो फिरौन बनेगा, और नहीं चला तो एक झोपड़ी के अंदर छोटा सा फिरौन होगा, होगा फिरौन। ये फिरौन ही होगा, चाहे मिस्र की हुकूमत मिले चाहे मिस्र की हुकूमत ना मिले। और इन्हीं फरायना से माशरे तबाह होते हैं, और जब ये छोटे होते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं, और जब इनका जुल्म हमें पहुंचता है तब हमें बुरे लगते हैं। आप वहां से मुकाबला करें। और फिर मैं एक और सख्त बात अपने लिए अर्ज करूं, अपने अंदर इस बात का मुकाबला करूं कि कहीं मेरे अंदर एक्सप्लॉयटेशन की आदत तो नहीं है। माशरे के अंदर जो वैल्यूज बनती हैं वो छोटी चीजों से शुरू होती हैं। बच्चा एक दिन चोरी करके लाए, खुदा ना करे नऊज़ु बिल्लाह, और कोई कुछ ना कहे, इसको अब हम लोग समझ गए, अब हम लोग मुकाबला करते हैं। लेकिन बच्चा इतनी स्किल दिखाए कि दूसरे बच्चों को अपना गुलाम बनाए, हम इसको बुरा नहीं समझ पा रहे, हम इसको लीडरशिप कहते हैं। नहीं, लीडरशिप में और इसमें बहुत फर्क होता है। लीडर खदमत करने वाला इंसान होता है, लीडर वो होता है जो अपने लोगों से पहले अपनी जान को खतरे में डालता है, जो उनसे ज़्यादा मेहनत करता है, उनसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देता है, हदफ से उनसे ज़्यादा कमिटेड होता है, वो लीडर होता है। ये कैसी लीडरशिप है जिसके अंदर वो सारे खतरात को लोगों पे तकसीम कर देता है, उनके सारे वसाइल को खुद समेट लेता है, बगैर मेहनत किए अपने लिए तारीफें हासिल करता है? ये लीडरशिप नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। अब आप समझ रहे हैं कामयाबी क्या है और कमाल क्या है। ये कामयाबी है कि आप लीडर बन जाइए एक्सप्लॉइट कीजिए, ये कमाल है कि आप खिदमत करने की कोशिश कीजिए, खिदमत करने की कोशिश करें। आपकी खिदमत में इतनी तफसील से इसलिए अर्ज किया कि माशरे की बुराइयों को जब तक आप आखिरी जड़ तक नहीं पहचानेंगे आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब करना क्या होगा? मैंने आपके सामने इतनी नजरियाती सी बातें कर ली, अगर आपने कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं मैं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के साथ ये काम तो नहीं कर रहा हूं कि वो नहीं समझ रहा है और मैं उसकी वसाइल को इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नहीं समझ रहा है मैं उसके नाम को इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर जाह तलबी है। जाह तलबी क्या थी? मुझे एहतराम न मिले तो मुझे गुस्सा आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इसकी आदत पड़ गई है? अच्छा, ये बाज़ औक़ात आदतें इतनी सख्त हो जाती हैं कि मामूलन जो मुब्तला होता है उसे पता नहीं चलता। इस मामले में सादा लोह बहुत मुफीद होते हैं। जो सादा लोह लोग होते हैं जिनके अंदर माशरे की मक्कारी अभी सरायत नहीं कर पाई, वो लोग अच्छा पहचान लेते हैं ये नफ्स परस्त है, ये जाह तलब है, لوگ بہت اچھا پہچانتے ہیں. اچھا ہے کہ آپ سادہ لوح لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. ان سادہ لوح لوگوں میں سے کوئی ایک یقیناً ایسا بن جائے گا جو آپ کو اور مجھے نصیحت کر دے گا کہ یہ کام مت کرو. اور مشورہ عرض کروں آپ کی خدمت میں, اب تک یہ ناصح ضرور ڈھونڈیں جو آپ کو اور مجھے نصیحت کرے, جس کے خلوص پر مجھے اور آپ کو اعتماد ہو. جس انسان کو نصیحت کرنے والا کوئی نہ رہے اس کی گمراہی یقینی ہے. ہر انسان کو ناصح چاہیے. اور اگر آپ کو نصیحت پہ غصہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ تکبر سے بھی دوچار ہیں, کیونکہ آپ کو نصیحت پہ غصہ آتا ہے. جس کو نصیحت سے غصہ آنے لگے اس کی اصلاح کے راستے بند ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم, ہم لوگ کم مصیبت میں نہیں ہیں, ہم لوگ بڑی مصیبت ہیں. اور اس بڑی مصیبت کا علاج بہت مصیبت سے ہوگا, یہ آسانی سے حل نہیں ہوگا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک دو آرگنائزیشنز, ایک دو انسٹیٹیوٹس بنانے سے مشکل حل ہو جائے گی, مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, طالب علم ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, سوشل سائنسز کا اور اسلام کا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آپ کو ان روٹس پہ محنت کرنی پڑے گی. یہ وہ تعلیمات ہیں جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ علم اخلاق ہے, یہ علم اخلاق ہے جس کے اثرات یہ ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے, اچھے لوگ بنتے ہیں اور معاشرے کے اندر کارآمدیت پھیلتی ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو سب برباد ہو جاتا ہے, جیسے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. اب اصلاح کی کوشش کریں گے, یہ کام بہت مشکل ہے, قطعاً آسان نہیں, قطعاً آسان نہیں. ہر کام دنیا کا آسان ہے, پیسہ کمانا آسان ہے. یقین مانیے جس پیسے کمانے پہ لوگ مر رہے ہیں, پیسہ کمانا آسان ہے. لوگوں سے احترام نکلوا لینا یہ بھی آسان ہے. اللہ کے سامنے عزت بنانا بہت مشکل کام, اللہ کے سامنے عزت دینا کہ خدا اور اس کے فرشتے کہیں کہ یہ صاحب عزت ہے, یہ مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت مشقت چاہیے, اس کے لیے بندگی چاہیے. بندگی قربانی مانگتی ہے. قربانی کوئی شخص اس وقت تک نہیں دیتا جب تک یقین نہیں ہوتا. یقین ہوتا ہے قربانی دیتا ہے, قربانی دے گا بندگی ہوگی, بندگی ہوگی اللہ کی دیوی عزت ملے گی, یہی کمال ہے. باقی سب کامیابیاں ہیں, چھوٹی موٹی کامیابیاں ہیں جو فضول ہیں, دھوکے کے سوا کچھ نہیں. آپ اور ہم سید الشہداء کے گویا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے. سید الشہداء کی شہادت نے ہم جیسوں مضبوط کمزور سب انسانوں کے لیے بہت بڑا دسترخوان رکھ دیا. آپ کے سامنے ایک گویا دسترخوان ہے جس کے اوپر ہزاروں انواع اقسام کے کھانے موجود ہیں. آپ بست کا انتخاب مت کریں, اعلیٰ ترین کا انتخاب کریں. اس دسترخوان سے مادیت بھی ملتی ہے, یہاں سے کوئی دنیا لینا چاہے دنیا بھی ملے گی. اگر کوئی ذاکر یہ طے کرے نا کہ میں ذکر حسین کروں گا اور مجھے ارب پتی بننا ہے تو ارب پتی بھی بن جائے گا. لیکن بدبختی ہے کہ کوئی سید الشہداء کے دسترخوان پہ بیٹھے اور صرف پیسہ لے کے اٹھے. یہ بدبختی ہے, یہ انسان کی پستی کی حد ہے. کیوں سید الشہداء کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کمال انسانی لے کر نہ اٹھے؟ وہ جو سید الشہداء نے حضرت حر کو پہنچا دیا, وہ جس پہ حضرت حر جیسوں کو سید الشہداء کی نظر لطف نے مائل کر دی. آپ اور ہم بہت وسیع جگہ پر ہیں, لوگوں نے یہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ حاصل کیا. آپ کم پہ خانے مت ہوئیے, اس میں یہاں پہ کم پہ خانے مت ہو, اعلیٰ ترین پہ جائیں. اعلیٰ ترین یہ اپنی اصلاح کریں, اصلاح کے ساتھ معاشرے کی خدمت کریں, اس میں اپنی جان دینے کو طلب کریں اللہ سے. اور سید الشہداء کے نظر لطف میں پھر کیا کمی ہو سکتی ہے؟ یہ گھرانہ دینے والا گھرانہ ہے, اس گھرانے نے دینے میں کبھی دریغ نہیں کیا. مانگنے والے اچھے ہونے چاہیے, اچھے مانگنے والے ہوں, یہ دینے میں بہت وسیع ہیں, بہت سخی ہیں. اور کسی کو دیں یا نہ دیں ٹوٹے ہوئے دل کو ضرور دیتے ہیں. مصائب بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, بہت بڑی نعمت ہے. جب تک آپ کا دل حسین کے لیے رو رہا ہے آپ کی بھلائی ہے. جب تک میں اور آپ دل سے سید الشہداء کے لیے رو رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے, اس میں ہمارے لیے بہتری ہے. اس در کے نزدیک خلوص کی قیمت زیادہ ہے. اور شاید خدا کے مثال نے کربلا کے واقعات میں یہ پہلو جان بوجھ کر رکھا ہو تاکہ پرخلوص دل جمع ہو سکے. یہ کہ سید الشہداء اپنے جوان قربان کر رہے ہیں, سید الشہداء اپنے چھوٹے بچوں کو قربان کر رہے ہیں, یہ سب قربان کرنا آسان ہے. یہ کہ سید الشہداء اپنی بہن کو بھی قربانی کے لیے لائے, ہم لوگوں کے لیے کہنا کتنا آسان ہے لیکن تصور بھی بہت سخت ہے. بنت زہرا بازار میں ہو, تصور بھی سخت ہے. یہ کون سا گھرانہ ہے؟ اللہ کی بیٹی کا گھرانہ ہے جس گھر پہ میکائیل اور جبرائیل بھی بغیر اذن کے نہیں آتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے, آسمانوں میں مشہور ہے اور زمین میں رسیاں بندھے ہوئے بازاروں میں. عجیب امتحان ہے. اگر انسان ان مشقتوں کو صرف تصور کرنے لگے, اپنے ذہن میں لانے لگے, میں نہیں کہہ رہا میں اور آپ یہ کریں, لیکن اگر صرف اتنا کریں, کربلا کے کسی بھی کردار کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں, اس کے بعد پوچھیں کیا بچا ہے. بہت عجیب تجربہ ہے. میں مثلا یوں ہی عرض کر رہا ہوں اپنی کسی بہنوں سے کہ کبھی اپنے آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جگہ رکھ کے دیکھیں. ہم مرد تحمل نہیں کر پاتے کہ کسی کے بھائی شہید ہوئے, بچے شہید ہوئے, لاشیں پامال ہوئے, چادر چھن گئی ہے, اور مذاہب کا ایک جملہ جو زیارت ناحیہ کے اندر آیا ہے, سلام ہو ان بیویوں پر جو بے کجاوا اماریوں پر بٹھائی گئی. مصائب میں کچھ نکات ایسے ہیں جن تک ہم لوگوں کی عقلیں نہیں پہنچ پائیں گی. گویا زیارت ناحیہ کے کہنے والے نے مصائب کے ان نکات پہ توجہ دی ہے. آج اب جملات زیارت ناحیہ کے اندر ایک جملہ عرض کروں, فرمایا سلام اس وقت پر جب سید الشہداء کا خون آلود زلزلہ خیمے کے باہر کھڑے ہو کر فریاد کر رہا. کبھی فرمایا سلام ہو اس سر پر جو نیزے پر تھا اور اس کی داڑھی سے خون بہ رہا. سلام ہو ان باعزت پردہ دار خواتین پر جو پردوں سے محروم کر کے بے کشاوا ہماریوں پر بٹھائی. میں عرض کروں گا سلام ہو اس امام سید صابرین پر جو اس قافلے کا سربراہ تھا, جس کے گلے میں تاؤ تھا, اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی اور وہ بازاروں میں جا رہا تھا. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلب. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے مالک عزت تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے مالک عزت تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزت کو سمجھنے, حقیقی عزت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. جھوٹی عزتوں سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما, پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین تابعداروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اس راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.